بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين آج ہو سکتا ہے کہ وقت کے حوالے سے ہماری آخری کلاس ہو جو وقت سے متعلقہ مسائل تھے نماز کے حوالے سے بھی ان کا تذکرہ بھی تقریباً آج مکمل ہو جائے گا. گفتگو چل رہی تھی کہ اگر کسی شخص کا لباس غصہ بھی ہو تو نماز کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہو سکتا ہے. آج اگر یہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو کل سے, اور اگر کل ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد والے درس سے انشاءاللہ ایک ایسے ٹاپک کا آغاز کریں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ بھی توضیح المسائل میں نہیں ہوگا. البتہ وقت کے مسائل توضیح المسائل میں لکھے تھے مگر اتنی تفصیل سے نہیں جتنی یہاں بیان ہوئے. وہ عنوان ہوگا کفارہ. مختلف عبادات میں یا عبادات سے ہٹ کر اگر انسان کی زندگی میں غلطی ہوتی ہے تو کہاں کہاں کتنا کیسے کفارہ دینا ہوتا ہے, وہ پورا ایک ٹاپک ہے کفارہ. تو وہ انشاءاللہ کل سے یا اس کے بعد کے درس سے شروع کیا جائے گا. آج اپنی وہ پرانی گفتگو جاری رکھتے ہیں. قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں, باآواز و بلند ایک سلوات پڑھیں. مسئلہ نمبر 521, لا فرق فی الغصب بین ان یکون عین المال مغصوبا او منفعته او یکون متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فیہ. یہی بات نماز پڑھنے والے کی جگہ کے حوالے سے گزر چکی تھی کہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم کسی کی جگہ کو غصب کریں تو خود وہ زمین, وہ فلیٹ, وہ جگہ ہم نے غصب کی ہے تب بھی نماز باطل ہے. وہ بذات خود جگہ ہم نے غصب نہیں کی ہے, اس کی منفیت ہم نے غصب کی ہے تو نماز باطل ہے. منفیت غصب کرنے کا مطلب ہے کہ ہم کرایہ نہیں دے رہے ہیں, جو اس مکان کی منفیت تھی وہ ہم نہیں ادا کر رہے ہیں, یا مکان کا مالک راضی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر رہیں, ہم کرایہ دار ہیں اور جو اس مکان کی منفیت کو, اس کے فائدے کو ہم حاصل کر رہے ہیں, مکان مالک راضی نہیں ہے تو ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ ہو گئی منفیت. اور تیسرا بات یہ تھا کہ اگر اس میں کسی کا حق ہو, جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں, جو جگہ ہم استعمال کر رہے ہیں, اس میں کسی کا حق آ گیا ہو تب بھی جب تک جس کا حق ہے وہ راضی نہ ہو تو جگہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ جگہ میں بھی تینوں باتیں آئی تھیں. نمازی کے لباس کے حوالے سے بھی تینوں باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کسی کا لباس بطور عین وہی لباس غصب کر کے ہم نے نماز پڑھی ہے, نماز باطل, یا اس کی منفیت کو ہم نے غصب کیا ہے اور اس میں نماز پڑھی ہے تب بھی نماز باطل ہے. آپ نے سنا ہے کہ کپڑے کرائے پر ملتے ہیں, یہ سنا ہے کبھی؟ فلیٹ کرائے پر ملتا ہے, گاڑی کرائے پر ملتی ہے, سائیکل کرائے پر ملتی ہے, تو سنا ہوگا آپ, سنا کیا بلکہ استعمال بھی کیا ہوگا, لیکن کپڑے کرائے پر ملتے ہیں سنا کبھی؟ ہاں این ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو. اور ویسے عام حالات میں کپڑے کرائے پر ملتے بھی نہیں. جو کپڑے کرائے پر ملتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ عروسی جوڑے ہوتے ہیں. وہ جو دلہن پہنتی ہیں, آج کل ایک ایک دلہن کا جوڑا 4-4 لاکھ روپے کا بن رہا ہے, اور 4 لاکھ روپے کا جو دلہن کا جوڑا ہے وہ اسے پہننا زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے. تو 4 لاکھ روپیہ اتنی بڑی رقم ایک جوڑے میں لگا دینا اور پھر زندگی میں کبھی پہننا بھی نہیں. تو ہمارے یہاں اب تک طریقہ کار تو رائج یہی تھا کہ دلہن کا جوڑا بنوایا جاتا تھا, لیکن وہ 20,000-25,000 میں بن جاتا تھا. اب بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ تک ہو گیا. تو کسی زمانے میں 2 لاکھ میں شاندار پوری شادی ہو جاتی تھی جائز جائز کے ساتھ. وہ 2 لاکھ کا خالی ایک جوڑا ہی اگر بن رہا ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو ہمارے یہاں بھی ایک رواج اب بنتا جا رہا ہے, مردوں میں بھی, یعنی دلہا کے لیے بھی اور دلہن کے لیے بھی, دلہا کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ شیروانی امامہ جو دلہا پہنتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں پہن سکتا، سوائے کہ دوبارہ دلہا بن جائے، اگر دوبارہ دلہا بنے تب بھی وہ پہنے گا کہ نہیں پہنے گا پتہ نہیں، لیکن وہ ایک ہی مرتبہ پہننا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ کا جوڑا 80,000 کا مثلا دلہا خریدے یا دلہن 2,00,000 روپے کا جوڑا خریدے، تو آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی کرائے کی مارکیٹ میں کرائے کی اس طرح کی چیزیں لو، فقط ایک ہی رات تو پہننا ہے، اس کا کرایہ چاہے 5,000 روپے کی ہو تو مہنگا نہیں ہے، 5,000 روپے دینا اور کہاں 2,00,000 روپے دینا، لہذا کرائے پر اس طرح کے کپڑے ملتے ہیں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ ایسے لباس کا کرایہ نہیں دیا گیا اور اسی لباس میں نماز پڑھ لی، زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت لباس نہیں پہنا تھا، جب پہنا تو وہ غضبی تھا اور اسی میں نماز پڑھ لی، وہ نماز باطل بنی، یہ منفعت ہے۔ اچھا منفعت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، مگر خلاصہ یہ کہ لباس کی منفعت اگر غصبی ہو تب بھی لباس باطل ہوگا۔ تیسرا پہلو جو یہاں بیان ہو رہا ہے، بے آئین ہی یہی پہلو جگہ کے حوالے سے بھی بیان ہوا تھا، مگر میں نے زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کی تھی، اس لیے کہ اس سے چند دن پہلے ذرا وہ تفصیل آ چکی تھی، یہاں پھر وہ تفصیل آ گئی ہے، تو پھر دوبارہ میں پرانی بات کو آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ او یکون متعلقا لحق، یا یہ لباس جو ہم نے پہنا ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں کسی کا حق تعلق رکھتا ہے، اس لباس سے کسی اور کا حق تعلق رکھتا ہے، ایسا حق کہ موجب لعدم جواز تصرفی ہے، جو سبب بن رہا ہے کہ یہ لباس میں استعمال نہیں کر سکتا، کسی اور کا حق تعلق رکھتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ سارا کا سارا لباس اس کا نہیں ہے، مگر اس کا کچھ نہ کچھ حق ہے میرے اس لباس میں، اگر اس کا کچھ نہ کچھ حق میرے لباس میں ہے اور وہ راضی نہیں ہے تب بھی میں اس لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہے مثلا اس لباس پر خمس ہے، یہی مثال وہاں جگہ میں بھی آ سکتی تھی، مگر جگہ میں اس کی وضاحت نہیں کی ہم نے، اس لباس میں کسی اور کا حق تعلق رکھتا ہے، وہ کسی اور کا حق تعلق کیسے رکھتا ہے؟ وہ ہے مثلا اس لباس میں خمس ہے اور خمس ادا نہیں کیا، اگر خمس ادا کیے بغیر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو جیسے جگہ میں تھا کہ جس جگہ میں خمس آ گیا ہے، خمس ادا کیے بغیر اگر اس جگہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں نماز باطل تھی، اس طرح سے اس لباس میں جس میں خمس آ گیا ہے، خمس ادا کیے بغیر اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تب بھی نماز باطل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی اور کا حق تعلق رکھتا ہے، مکمل یہ لباس اس کا نہیں ہے، مگر اس لباس میں کسی اور کا حق موجود ہے۔ اچھا یہ بات پہلے بھی کئی بار آ چکی ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ کتاب دو طالب علموں کی ہے، دونوں نے مل کے ایک کتاب خریدی، یہ مثلا MP3 ہے، یہ تین افراد نے مل کے خریدا ہے، اگر تین افراد نے مل کے خریدا ہے تو جب تک تینوں راضی نہیں ہوں گے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تینوں کی رضامندی شرط ہو گئی۔ یہی مسئلہ کاروبار کا ہے، مکان کا ہے، زمین کا ہے، اور جہاں جہاں یہ مثالیں جا سکتی ہیں، اگر 2, 3, 4, 5 افراد اگر شریک ہیں کسی زمین میں، کسی مکان میں، کسی بلڈنگ میں، کسی کتاب میں، کسی موبائل میں، تو جب تک سب کے سب راضی نہیں ہوں گے وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ سب کے سب کا مطلب یہ ہوا کہ 4 راضی ہیں اور ایک بھی راضی نہیں ہے تو کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، سب کے سب راضی ہونے چاہیے۔ اچھا وہ ایک راضی نہیں ہے، اس کو حق ہے کہ چاروں کو منع کرے کہ چاروں استعمال نہیں کر سکتے، اس کو یہ بھی حق حاصل ہے، وہ کہے گا نہیں تم تین استعمال کر سکتے ہو، یہ اکیلا استعمال نہیں کر سکتے، اس کی چیز ہے، لہذا اگر وہ تین کو اجازت دیتا ہے تو تین استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہو جائے گا لباس کا، لباس میں خمس آ گیا، خمس کا مطلب کتنا ہے، کتنے فیصد ہے؟ 5%۔ تو اگر یہ لباس مثلا شلوار قمیض 1,000 روپے کا تھا تو 1,000 کا خمس کتنا بنا؟ 200 روپے۔ تو امام کا حق اس لباس سے تعلق رکھتا ہے فقط 200 کی مقدار میں، 200 کی مقدار، 200 سے زیادہ ان کا حق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ 200 سے زیادہ جتنا رقم ہوگی یا اماؤنٹ ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی یعنی 800 روپے، وہ 800 بھی میں استعمال نہیں کر سکتا، بات وہی ہو جائے گی جو مشترکہ جائیداد یا مشترکہ مکان والی بات ہے. 800 میرا اپنا ہے مگر 800 کی مقدار میں بھی میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ 200 ادا نہ کروں. اس لیے کہ اس لباس کے ایک ایک جز میں، یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اچھا چلیں اس مکان کے، یا اس لباس کی بات کر لیں، اس لباس کے پانچویں حصے میں امام کا حق ہے، باقی میں تو امام کا حق نہیں ہے. تو پانچواں حصہ کتنا بنا، مثلا ایک مثال میں بناؤں کہ دو آستینیں بنی، لہذا دو آستینیں باہر نکال لیتا ہوں اور وہ آستینیں نکال کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا. اس لباس کے ایک ایک جز میں امام کا حصہ شامل ہے، چنانچہ اس کو الگ بھی کرنا چاہوں تو الگ نہیں کر سکتا. لہذا ایسی صورت میں جب تک اس لباس کا خمس نہیں دیا جائے گا، جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی سب غلط، احتیاط لازم کے طور پر سب غلط ہے. پہلے خمس نکالیں پھر نماز پڑھیں تو جا کے نماز صحیح ہوگی. اور یہ مسئلہ فقط نماز کی حد تک نہیں ہے، یہ بہت دور تک جاتا ہے. بہت سارے حاجی صاحبان ابھی حج کے لیے درخواست دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے حج کے لیے بھی. مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ حج 2.5 لاکھ میں ہو جاتا ہے مگر ان پیسوں پہ خمس نہیں دیا گیا ہے اور یہ حج پہ جانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں حج پہ نہیں جا سکتا جب تک کہ خمس نہ نکالیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں سے جمع کر رہے ہوتے ہیں حج پہ جانے کے لیے پیسے، 10 سال میں جا کے 2.5 لاکھ ان کے جمع ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے 2.5 لاکھ تک پہنچے ہیں کہ اب حج پر جا سکیں گے. جب وہ حج کا پہلا درس اٹینڈ کرتے ہیں، سب سے پہلا درس، اسی میں غالباً یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس رقم کا خمس نکالنا پڑے گا. پہلا درس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں تو مطلب یہ نکلا کہ 2.5 لاکھ کا خمس نکالنا پڑے گا. تو وہ بعد میں سوال کرتے ہیں کہ اگر 2.5 لاکھ پر ہم خمس نکال دیں، 50,000 روپے خمس نکال دیں تو ہم حج ہی نہیں کر سکیں گے، اتنے پیسے ہی نہیں بچیں گے ہمارے پاس. جواب اس کا یہ کہ حج نہ کریں آپ. کس نے کہا حج واجب ہے؟ آپ واجب ہی نہیں، چھوڑ دیجیے. جو واجب ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. واجب کیا ہے؟ خمس. جو واجب نہیں ہے وہ کر رہے ہیں. واجب نہیں وہ کیا ہے؟ وہ حج. جو واجب نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، جو واجب ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. لہذا پہلے واجب کو ترجیح دینا پڑے گی، تب غیر واجب صحیح ہوگا، ورنہ وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ غلط ہو جائے گا. تو یہ فقط نماز کا مسئلہ نہیں، بہت ساری دوسری چیزوں کا مسئلہ ہے. جہاں انسان عبادت انجام دینے جا رہا ہوتا ہے، اگر ابتدائی صورت میں اس نے توجہ نہیں کی تو عبادت اس کی غلط ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے اس کو یہ عبادت انجام دینا پڑے گی. بلشترا صوبن بے عین مالن فیہ الخمس کان حکمہ حکم المقصود. بلکہ اگر کوئی شخص ایسے مال سے کپڑا خریدتا ہے، لباس خریدتا ہے کہ جس میں خمس آ گیا ہے، یہ مثال جو میں نے بنائی تھی وہ کیا تھی کہ کپڑا خرید لیا، لباس خرید لیا اور ایک سال تک پڑا رہا، تو اسی لباس پر خمس آ گیا. اب جو مثال بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، آپ کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس پیسے پر خمس آ گیا اور اسی پیسے سے خمس نکالے بغیر لباس خرید لیا، کہتے ہیں تب بھی یہی مسئلہ ہے، تب بھی اس کپڑے کا حکم، اس کپڑے کے بارے میں اسلام کا مسئلہ یہ ہوگا، یہ غصب ہی سمجھا جائے گا. دونما اذا اشتراه بعین مال فیہ حق الزکات فانہ یجوز له التصرف فیہ کما سیاتی فی محلہ. دیکھیے، اس سے ذرا اندازہ کیجئے کہ خمس کی اہمیت کیا ہے. کہتے ہیں اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کپڑا یا ایسا پیسہ ہوتا کہ جس میں زکات واجب ہو گئی ہوتی. عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے وہاں زکات کا تذکرہ آیا ہے، مگر شیعہ حضرات نماز پڑھتے ہیں زکات نہیں دیتے ہیں. تو اب قرآن میں زکات کا تذکرہ کتنا زیادہ آیا ہے، بہت سارے مقامات پر زکات کا تذکرہ آیا ہے. مگر اگر فرض کیجیے کہ زکات کسی مال پر واجب ہو جائے اور اس مال پر زکات نکالے بغیر اس سے وہ اپنا لباس خرید لے اور اس لباس میں نماز پڑھ لے تو کہتے ہیں کہ اس لباس میں نماز باطل نہیں ہے. لیکن کسی مال میں خمس واجب ہو جائے اور اس میں تو خمس نہ نکالا گیا ہو, لباس خرید کے نماز پڑھ لے تو نماز باطل ہے. زکات واجب ہو جائے اور زکات نہ نکالے تو نماز باطل نہیں ہوتی, خمس واجب ہو جائے اور خمس نہ نکالے تو نماز باطل ہوتی. اندازہ کر رہے ہیں کیسا اہم مسئلہ. اور یہ شاید میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوتا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہیں, اسی لیے میں مرجے کا مسئلہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مرجے کیا کہہ رہا ہے, سنیے. پہلی بات تو یہی صحیح نہیں ہے کہ شیعہ زکات نہیں دیتے, غلط ہے یہ. شیعہ زکات دیتے ہیں, کس نے کہا کہ نہیں دیتے, مگر ان چیزوں پر دیتے ہیں جس پر زکات اسلام نے فرض کی ہے. ہر چیز پر اسلام نے زکات فرض نہیں کی, اس کی تفصیل کئی مرتبہ آ چکی ہے, لہذا دوبارہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. فقط ان چیزوں پر زکات دیتے ہیں جس پر اسلام نے زکات فرض کی ہے, جس پر اسلام نے زکات فرض نہیں کی ہے اس پر زکات نہیں دیتے. اور یہ مسئلہ بھی کئی مرتبہ بیان ہو چکا کہ جو چیز اسلام میں فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اور میں کہوں کہ یہ فرض ہے, تو اسی کا نام ہے بدعت, اس کو بدعت کہا جائے گا. دوسرے مسلمان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بدعت کرتے ہیں, یہ زلزلے کے ذریعے سے, تعزیے کے ذریعے سے, دوسری چیزوں کے ذریعے سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بدعت کرتے ہیں, حالانکہ سب سے بڑی بدعت تو خود کر رہے ہیں کہ جن چیزوں پر زکات فرض نہیں تھی اس کو فرض سمجھ کے زکات دے رہے ہیں. تو جو فرض نہ ہو اسی کے بارے میں حکم آیا کہ اس کو فرض بنانا اور فرض سمجھ کے اس پر عمل کرنا, یہی حقیقتاً بدعت یہ ہے. حقیقی طور پر بدعت اس کو کہا جائے گا. تو جو مسلمان کر رہے ہیں وہ حقیقتاً زکات ادا نہیں کر رہے ہیں, وہ تو بدعت پھیلا رہے ہیں, جو اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. تو اگر زکات کسی مال پر واجب ہو جائے تو اگر زکات نہ بھی نکالی گئی ہو تب بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے. کما سیاتی فی محل ہی, جس طرح سے کہ اپنے محل میں اپنے مقام پر آئے گی. یعنی یہ کتاب جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب الصلاۃ ہے, نماز کی کتاب ہے. جب نماز کی کتاب ختم ہو جائے گی زکات کی کتاب آئے گی, تو اس میں اس کی تفصیل ہے کہ زکات واجب ہونے کے بعد بھی زکات نہ نکالی جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب آئیے مرنے والے کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات یہاں بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَشْغُولَ الذِّمَّةِ بِالزَّكَاةِ أَوِ الْمَظَالِمِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ سواؤن اکانا مستوعبا لترکت عملا لم یجز التصرف فی ترکتہ بما ینافی اداء الحق منہ. کہتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا مگر اس پہ کچھ مالی واجبات تھے. مالی واجبات کیا تھے؟ مثلا اس کو زکات ادا کرنی تھی, نہیں نکالی اس نے زندگی میں زکات. اس کو مظالم نکالنے تھے. مظالم کا مطلب ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس نے کوئی ایسا نقصان پہنچا دیا تھا کہ جس کا جرمانہ اس کو دینا چاہیے تھا. چاہے جسمانی نقصان پہنچایا تو دیت دینا چاہیے تھی. مثلا جیسے یہ مسئلہ کئی مرتبہ آ چکا کہ ٹیچر اپنے شاگرد کو طالب علم کو چانٹا مار دیتا ہے, لکڑی کی پٹائی کر رہا ہے اس کی, تو اس کی دیت واجب ہو گئی. اب یہ پتہ نہیں زندگی میں کتنے ہی طالب علموں کو اس نے مار دیا, ہر ایک کی دیت دینا پڑی. اب اگر یہ مر گیا تو ایسی صورت میں اس کے مال میں سے وہ دیت ادا کرنا چاہیے. اگر زندگی میں نہیں دے کے گیا ہے تو اس کے مال میں سے وہ دیت ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر کسی کو مالی نقصان پہنچایا, جو اکثر میں کہتا ہوں کہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے, پلیٹ ٹوٹ گئی, گلاس ٹوٹ گیا مثلا, یہ نقصان ہمیں دینا ہے, وہ نقصان ہمیں پورا کرنا ہے. اسی طرح سے جہاں جہاں کہیں غلطی ہو جاتی ہے اور دوسرے کا مالی نقصان ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ میں مثلا سامنے والے کی گاڑی کی بتی توڑ دی, کچھ اور ہو گیا, یہ مالی نقصان. یہ مالی نقصان ہمیں دینا جب تک کہ سامنے والے معاف نہ کر دے. اگر وہ معاف کر دیتا تو کوئی ہے نہیں, ورنہ یہ مالی نقصان ہمیں دینا. یعنی یہاں تو جس کی گاڑی کی بتی ہم نے توڑی ہے, نہ وہ دیکھ رہا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں وہ خود ڈرے ہوئے بےچارے، وہ کچھ نہ پولیس کو شکایت کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو شکایت کر سکتے ہیں، نہ پولیس والے دیکھ رہے ہیں نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے. تو یہاں تو ہم کسی کو جو چاہیں نقصان پہنچا کے چلے جائیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. مگر یاد رکھیے کہ یہ سارے دنیا کے پولیس والے ہیں یا نگراں ہیں. جو خدا کی طرف سے پولیس والا یا نگراں مقرر کیا ہے خدا نے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. کمپیوٹر غلطی کر سکتا ہے مگر وہ غلطی نہیں کر سکتا. وہ تو ایک ایک حساب بالکل لکھ رہا ہے ہمارا، ایک ایک حساب نامے ہمارے میں ہمارے جمع ہو رہا ہے. اگر نقصان پہنچا کے ہم نکل گئے اور ہم اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھ رہے ہیں، بڑے عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو کیا کر دیا میں نے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ساری عقل مندی چند سالوں کی ہے، تھوڑے دنوں کی ہے، لیکن نامہ اعمال میں انٹری ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور اس کی ہارڈ ڈسک کبھی خراب نہیں ہوگی، یاد رکھیے، اس کی ڈی وی ڈی کبھی خراب نہیں ہوگی، وہ بالکل پرفیکٹ ہے صاحب. لہذا اگر کسی کو اس طرح کا نقصان پہنچایا ہے تو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا. فرض کیجیے کہ وہ اپنی زندگی میں دے کے نہیں جاتا ہے، مرنے والے کی ہم اولاد ہیں، مرنے والے کے ہم بھائی ہیں، مرنے والے کے ہم کوئی قریب رشتہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں یہ میراث تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا وہ نقصان پورا نہ کیا جائے. اسے کہا جاتا ہے مظالم. یہ ظلم ہوا ہے اور ظلم کا عوض ان کو پہنچانا چاہیے، ان کو دینا چاہیے، جسے رد مظالم بھی کہا جاتا ہے. تو مرنے والے کے مال میں سے اگر زکوٰۃ واجب تھی تو زکوٰۃ نکالی جائے گی، مظالم واجب تھے تو مظالم نکالے جائیں گے، فطرہ واجب تھا تو فطرہ نکالا جائے گا. زندگی بھر اس نے فطرہ نہیں دیا، اس کے مال میں سے فطرہ نکالا. یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ میراث تقسیم نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں نہ نکالیں. اگر مرنے والے پر حج واجب ہو گیا تھا تو حج کے پیسے اس کے مال میں سے نکالنے پڑیں گے. جب تک یہ پیسے نہیں نکالیں گے میراث تقسیم نہیں کر سکتے، ہم میراث کے مالک نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ ساری چیزیں ادا نہ کر دیں. چنانچہ تقسیم سے پہلے یہ سب کچھ نکالنا پڑے گا. اچھا اب دارومدار جی، سوال اچھا ہے ان کا کہ فرض کیجئے کہ جب یہ ساری چیزیں اس پر واجب ہوئی تھی، کسی کو نقصان پہنچایا تھا یا کسی کا قرضہ لیا تھا کھا گیا، یا مثلا فطرہ واجب ہوا تھا نہیں دیا، یہ ساری چیزیں جو ہوئی تھی اس وقت پیسہ تھا اس نے نہیں دیا، مرتے وقت بالکل قلاش ہو کے مارا تھا، پیسہ ہی نہیں اس کے پاس، تو یہ ساری چیزیں واجب تو ہیں، تو کیا اب ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکالیں اور سب کا نقصان پورا کریں؟ نہیں، ورثہ کی ذمہ داری ایک پیسہ بھی دینا نہیں، واجب کی بات کر رہا ہوں میں، کہ واجب ورثہ پر ایک پیسہ بھی نکالنا نہیں ہے. یہ طریقہ کار میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اسلام کا نہیں ہے کہ نقصان آپ پہنچائیں اس کا جرمانہ ہم بھریں، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں. آپ نے غلطی کی ہے آپ ہی کو نقصان پورا کرنا ہے. چنانچہ اگر باپ نے نقصان پہنچایا تو نقصان باپ پہنچائے، جرمانہ بیٹا بھرے، ایسا نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوتا، واجب نہیں ہے. مگر یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اگر بیٹا باپ کے لیے کچھ کر سکتا ہو اس کے باوجود نہ کرے، یہ تو ایک طرح کا بڑا نافرمان قسم کا بیٹا ہے. لہذا اگر بیٹا باپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ضرور کرے، واجب نہیں اس پر، مگر اس کے باوجود اگر وہ ادا کر سکتا ہے تو بہت اچھا ادا کرے. باپ کو چھوٹی مصیبت سے عام طور پر بیٹے لڑ پڑتے ہیں، باپ پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے یا کوئی سی بات کرے تو وہاں تو بہت بڑی مصیبت ہے. بڑی مصیبت سے بطریقہ والا باپ کو بچانا چاہیے اگرچہ واجب نہیں ہے. اب جو مرنے والے کے پاس مال ہے، اگر ہم حساب کتاب لگائیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فطرہ واجب ہے، حج واجب ہے، رد مظالم واجب ہے، سارا حساب کتاب لگائیں تو پتہ چلا کہ سارا کا سارا ترکہ اسی میں چلا گیا. اگر یہ سارا ترکہ اسی میں چلا جاتا ہے تو کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، سارا اسی میں دے دی. یہ بھی معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا تو جلدی جلدی اس کی نمازیں پڑھواؤ. بھائی اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی اس کی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہوگا. جلدی جلدی اس کے روزے رکھواؤ. اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا, اس کو عذاب سے بچانا بہت ضروری ہے. روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ کا کام, حالانکہ ورثہ کی ذمہ داری روزے رکھوانا نہیں ہے, ورثہ کی ذمہ داری نماز پڑھوانا نہیں ہے. جو ذمہ داری نہیں ہے وہ سب سے پہلے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. مرنے والے کے لیے قرآن پڑھاؤ بھائی, قرآن ختم کراؤ, ثواب ملے گا اس کو. اگر قرآن ختم نہیں بھی کروایا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو ذمہ داری ہے واجب ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ بھائی یہ سب سے پہلے کرانا ہے. سب سے پہلے کیا کرانا ہے؟ جتنے مالی واجبات ہیں یہ سب سے پہلے ادا کرنا ہے. اگر یہ سارے مالی واجبات ادا کر دیتے ہیں تو کچھ ورثہ شکایت کرتے ہیں کہ ارے بھائی مرنے والے کی نماز کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہمارے پاس, اس کے روزے رکھوانے تھے روزے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہمارے پاس. کوئی حرج نہیں, نہیں بچا کوئی ذمہ داری نہیں. آپ اگر کرانا چاہتے ہیں اپنے پیسے سے کروائیں, کوئی حرج نہیں, مگر یہ تو مرنے والے ہی کے پیسے سے ادا ہوگا. اس کی زکات ادا کریں, اس کے رد مظالم ادا کریں, اس کا حج ادا کریں, اس کی مالی واجبات جتنی ادا کریں, یہ مرنے والے ہی کے پیسے سے ادا کرنا ضروری ہے. اگر پیسے نہیں بچتے ہیں تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ مرنے والے کی نمازیں پڑھوائیں, آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ مرنے والے کے لیے قرآن ختم کروائیں, قطعاً لازم نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ کے لیے یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ مرنے والے کی سوئم کی مجلس کریں, نہ کریں. جی جی, دیکھیں ہم فقہ کے حوالے سے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, اگرچہ فروع دین میں اول نماز دوم روزہ والی باتیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں, مگر فروع دین میں اگر ایک مقام پر ایک چیز بتائی گئی ہے تو قطعاً قیاس آرائی کی گنجائش نہیں. فروع دین میں قیاس آرائی کی قطعاً گنجائش نہیں, کہ وہاں تو اتنی اہمیت بتائی گئی تھی, تو اتنی اہمیت اگر بتائی گئی تھی تو ایسی صورت میں یہاں پر دوسرے کی اہمیت کیسے بڑھ گئی. ایسا فروع دین میں قطعاً جیسا حکم ہے, اور یہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے, جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ معصوم کا کلام بیان کر رہے ہیں, تو جیسا حکم ہے ویسا کرنا پڑتا. ماں کے حوالے سے اسلام میں بڑی تاکید آئی ہے, لا تقول لهما اف, یہ تو قرآن کی آیت ہے, خبردار ان کو اف تک نہ کہنا. اور یہ اف نہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارا کلیجہ ان کے کسی کام کی وجہ سے, ان کے کسی بات کہنے کی وجہ سے, ان کے کسی عمل کی وجہ سے اتنا غصہ تمہیں آ گیا ہے کہ تمہارا کلیجہ پھٹا چلا جا رہا ہے, اس وقت یہ حکم ہے لا تقول لهما اف, خبردار ان کو اف تک نہ کرنا. غصے میں انسان آگ بھگولا ہو رہا ہو, اوپر سے نیچے تک بالکل سرخ ہو رہا ہو, مگر اف تک نہیں کرنا ہے, نہ ماں کو نہ باپ. اور جب ماں اور باپ کی بات آ جاتی ہے تو ماں کے بارے میں اور زیادہ تاکید آئی ہے, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت و تحت اقدام امہات, جو مشہور و معروف حدیث بیان کی جاتی ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, تو اور بھی مرتبہ بلند ہو گیا. یہ اسلام کے احکامات آ گئے سمجھ, یہ آپ کی کئی مرتبہ سنے ہیں, مگر آئیے ذرا سی بات کو موڑے ہم. اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کی شادی ہو گئی ہے, اس کی بیوی بھی ہے اس کی ماں بھی ہے, اور اس کے پاس ایک ہی روٹی ہے, یا تو بیوی کا پیٹ بھر سکتا ہے یا ماں کا پیٹ بھر سکتا ہے, پھر اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام کا حکم یہ کہ ماں کو چھوڑ دو بیوی کو دو. یہ بہت عجیب بات لگ رہی ہے, ارے ماں کا اتنا مرتبہ بتایا گیا, اور جب ٹھیک خاص ایسے موقع پر بات آئی تو بیوی کو روٹی کھلا دی. یہ سارے جو ہیں فقہ میں یہ ساری چیزیں نہیں چلتی, جو جیسا حکم بتایا گیا ہوتا ہے اسی انداز سے چلتا. سوان اکان مستوعبا للترکۃ ام لا, اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو میراث بچی ہے, ترکہ بچا ہے, وہ ساری ان چیزوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے, اس طرح سے کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کی ادائیگی کریں تو کچھ بھی نہیں بچے گا, سارا ہی چلا جائے گا, یا ایسا نہیں, ہم اگر ادائیگی کرتے ہیں تو پھر بھی آخر میں جا کے کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے. چاہے ساری ادائیگی سے کچھ نہ بچتا ہو یا ساری ادائیگی نہیں کرنا پڑ رہی کچھ بچ جاتا ہے, دونوں صورتوں میں ہم اس وقت تک اس کا تصرف نہیں کر سکتے، اپنی ہے مرنے والے کی میراث کا تصرف نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی ادائیگیاں نہ کر دیں، اس وقت تک تصرف نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے، ایسا تصرف یا ایسا استعمال نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے ادائیگیوں میں فرق پڑتا ہو، ایسا کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ اس طرح کا اگر استعمال کرنا چاہیں تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایسا استعمال کرنا چاہیں کہ ادائیگیوں میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو کوئی حرج نہیں، پھر وہ استعمال صحیح ہے۔ اب مثال سنیے، فرض کیجئے کہ مرنے والے کا ایک گھر تھا، وہ گھر مثلا 20 لاکھ روپے کا ہے، ادائیگیاں ہم نے ساری حساب کتاب لگائی تو پتہ چلا 10 لاکھ کی ادائیگی ہے۔ مرنے والے کا ایک ہی گھر ہے 20 لاکھ روپے کا اور 10 لاکھ کی ادائیگیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس مکان کو بیچنا پڑے گا تبھی جا کے ادائیگیاں پوری ہو سکیں گی، 10 لاکھ بچے گا۔ اب حکم کیا ہے کہ اس کے مال کو بالکل ہی استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ ادائیگیاں نہ ہو جائیں۔ اچھا، ادائیگیاں نہ ہو جائیں کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 10 لاکھ روپے نکال کے دے سکتے ہوں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو لا محالہ اس مکان کو بیچنا پڑے گا۔ اس مکان کو بیچنا بذات خود ایک تصرف ہے، اس کو ہم نے استعمال کیا تبھی تو ہم بیچنے کے قابل بنے، تو کہتے ہیں یہ تو ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو ہو گئی نہیں، لہذا اس کو بیچنے کی اجازت مل جائے گی۔ مگر اس مکان میں کسی طرح کا ایسا تصرف کرنا کہ جس کی وجہ سے ادائیگیوں میں خلل پڑتا ہو، مثلا وہ کیا، ہم نے اس مکان کو کرائے پر دے دیا، اب کرائے پر دے دیا کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس سے آمدنی شروع ہو گئی، یہ جو ماہانہ کرایہ مل رہا ہے، یہ ماہانہ کرایہ مل رہا ہے، ہم ان ادائیگیوں کو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک ٹال نہیں سکتے، مؤخر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کرائے پر دیں گے تو 2 4 6 مہینے اس کو مؤخر کرنا پڑے گا، لہذا اس مکان کو نہ کرائے پر دینے کی اجازت ہے نہ خود اس مکان میں رہنے کی اجازت ہے۔ خود بھی رہیں گے تو کچھ نہ کچھ پیسہ یعنی منفعت حاصل ہو رہی ہے، لہذا خود بھی رہنے کی اجازت ہے۔ تو ایسا کوئی تصرف یا استعمال نہیں کر سکتے جس سے ادائیگیوں میں خلل پڑ جائے، ایسا کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی ایسا تصرف کرنا چاہے، اچھا اس میں وہ بھی آ جائے گا کہ فرض کیجئے کہ اس مکان میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو آپ کو بڑی پسند آ رہی ہے، آپ اٹھا کے لے جائیں، نہیں ممکن ہے کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مکان جلدی بک جاتا، آپ اٹھا کے لے گئے، بکنے میں داخل ہو گئی، نہیں لے جا سکتے، چاہے وہ ایک گملہ ہی ہو، چاہے مثلا ایک پودا ہی ہو، اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ مگر کوئی ایسا تصرف کرنا چاہیں کہ جس سے ادائیگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو کوئی حرج نہیں، وہ کیا ہے کہ اس مکان کو کھول کر اس کے صوفے پہ بیٹھ جائیں آپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بیچیں یا نہ بیچیں، ادائیگی کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے، مکان کھول کے اندر بیٹھ سکتے ہیں آپ، صوفہ استعمال کریں تو صوفہ استعمال کرنے کی وجہ سے صوفے کی قیمت کم نہیں ہو جائے گی، یعنی اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں تو اس کی قیمت کم نہیں ہو جائے گی، جو قیمت ہے وہی قیمت رہے گی۔ تو ایسا کوئی استعمال نہیں کر سکتے کہ جس سے ادائیگیوں میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، اگر ایسا کوئی استعمال نہیں ہے تو پھر آپ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاذا فی غیر الخمس، یہ ساری گفتگو ہم نے جتنی بیان کی ہے خمس سے ہٹ کر ہے، مکان پہ اگر خمس واجب ہو گیا ہے تو اس کا ایک ذرا سا الگ مسئلہ ہے، خمس سے ہٹ کر دوسری چیزیں یعنی مالی واجبات آ گئے تھے، یعنی زکوٰۃ آ گئی تھی، حج آ گیا تھا، فطرہ آ گیا تھا، رد مظالم آ گیا تھا، لوگوں کا قرضہ آ گیا تھا، ان سب کے لیے والا مسئلہ ہے جو ابھی بیان ہوا۔ اب آ جائیے اگر مکان کا خمس ہو تو کیا ہوگا، جی یہ ہے تو صحیح، معاشرے کا بڑا اہم مسئلہ کہ فرض کیجئے کہ اس مکان کو اگر بیچتے ہیں اور میراث کو تقسیم کرتے ہیں تو جو مکان میں رہنے والے بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، پھر کیا کریں، پھر مکان کو بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اگر مکان کو بیچیں گے تو یہ بچے اور گھر کے لوگ یہ روڈ پہ آ جائیں گے، پھر مکان کو بیچنا چاہیے کہ نہیں بیچنا چاہیے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو یہی کرنا پڑے گا، کسی کا حق روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر دوسرے کسی کا حق ہے اور وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو مطالبہ کرنے کا حق ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ بھائی اگر نہیں آپ حق ادا کر سکتے تو مکان بیچ دیں، مکان بیچ کے مجھے اپنا حق دے دیں، اگر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے تو ایسا کرنا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوگا پھر یہ لوگ جو بالکل باہر نکل آئیں گے ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے عام طور پر کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، ذرا مشکل راستہ بن جاتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ راستہ نہیں ہوتا، راستہ ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص لائنزیریا میں رہ رہا ہے، سولجر بازار تو ذرا مہنگا علاقہ ہے، لیکن دوسرے ذرا سے سستے علاقے میں مثلا رہ رہا ہے، تو اسی لیے ہم نے مثال بھی 20 لاکھ کی پیش کی، ورنہ سولجر بازار میں 20 لاکھ کا مکان بھی تلاش کرنا آسان نہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ اس طرح کے کسی ایریا میں رہ رہا ہے، 20 لاکھ کا اگر وہ مکان بیچ دیتا ہے تب بھی 10 لاکھ اس کے پاس آئیں گے، اور 10 لاکھ اس کے پاس آئیں گے کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 لاکھ میں اس کو لائنز ایریا میں مکان نہیں ملے گا، مگر وہ لانڈی میں مل جائے گا، آگے جا کے وہ اسٹیل ٹاؤن میں مل جائے گا، دوسرے کسی رام، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل بے گھر ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں مکان مل جائے گا۔ اچھا یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ پھر بھی ایسے طریقے کی مثال دے رہا ہوں کہ آدھا دے دیا ادائیگیوں میں اور آدھا بچ گیا، لیکن آئین ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ بچے۔ اگر کچھ بھی نہ بچے تو کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں بچ رہا ہوتا ہے تو عام طور پر ورثہ شرعی مسئلے کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ خدا حافظ، حاضر فراقم بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا موقع آ گیا۔ جو کس نے کہا تھا معلوم یہ والا جملہ؟ خیر یہ جی 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 اصل میں تو جناب خضر نے کہا تھا جناب موسیٰ کو، مگر یہ پھر بعد میں عربوں یا محاورے کے طور پر بہت سارے مقامات پر استعمال ہوتا رہا۔ جناب خضر نے جناب موسیٰ کو اپنا شاگرد بنانے کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ تم مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، بس جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا معاف کر دیا، دوسری مرتبہ سوال کیا پھر معاف کر دیا، تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو جناب خضر نے وہ جملہ استعمال کیا جو قرآن میں آ گیا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، بس اب خدا حافظ، تمہارا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب پورا کا پورا دے دینا پڑے تو ویسے ہی، یعنی عام طور پر لوگ کون سے اتنا شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اسی لیے متقی اور پرہیزگار آدمی تلاش کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اکثر آپ کو اگر ملیں گے تو یا تو طلبہ ملیں گے مدارس کے یا علماء ملیں گے، ورنہ دوسرے شعبے میں اگرچہ اس شعبے کے لوگوں کو کتنا ہی برا کہا جائے، علماء کے بارے میں کتنی ہی باتیں بیان کی جائیں، علماء کے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا کیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دین پر چلنے والے سب سے زیادہ افراد اگر آپ کہیں ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو علماء ہی میں ملیں گے، طلبہ ہی میں ملیں گے، باقی کسی شعبے میں نہیں ملیں گے۔ باقی چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ ہوں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آئی ٹی پروفیشنل ہو، کچھ بھی ہو، اتنی زیادہ تعداد میں آپ کو دین پہ چلنے والے نہیں ملیں گے جتنی بڑی تعداد میں علماء آپ کو ملیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سارے علماء برابر نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں، بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق کہہ سکتے ہیں۔ کچھ علماء اتنے شاندار ہیں، اتنے اچھے انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان اشش کر اٹھے کہ دیکھیں کیا ان کی زندگی ہے، اور ان کے مقابلے میں برعکس بھی موجود ہے۔ تو اگر اس طرح کا موقع آ جائے اور کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر میرا کوئی حق نہیں ہے تو یہ لیجئے، اگر مجھے فٹ پاتھ پر سونا پڑتا ہے تو میں فٹ پاتھ پر سو جاؤں گا، اگر حقیقتاً کوئی آدمی ایسا کرے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی سے امام زمانہ ضرور ملاقات کریں گے۔ اتنا اس آدمی کا مرتبہ اتنا بلند ہو سکتا ہے۔ جو ایک مدہ طے کر لے کہ مجھے کسی صورت میں دین کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرنا پڑے، چاہے مجھے خطبہ تک سو جانا پڑے تو میں سو جاؤں گا. یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ بڑے ہی اعلیٰ تقوی کے معیار پر فائز ہوگا. مگر جب انسان مصیبتیں اٹھاتا ہے اسی کا اسے اجر ملتا ہے، تبھی انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے. تو یہ ساری گفتگو تھی خمس کے علاوہ، جتنے بھی ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رد مظالم ہے، ساری چیزیں. اب آ جائیے خمس کی بات، کہ اگر خمس واجب ہو مرنے والے کے مال میں پھر کیا ہوگا. یہ بطور خاص آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ سمجھ لیجیے آپ، باقی مشتہدین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بطور خاص آغاز سیستانی کہتے ہیں خمس اگر اس کے مال میں تھا تو دو پہلو ہیں. کیا مرنے والا اپنی زندگی میں خمس نکالتا تھا کہ نہیں نکالتا تھا؟ ہم کہیں کہ اپنی زندگی میں خمس نکالتا تھا. اگر اپنی زندگی میں خمس نکالتا تھا تو اس کا مسئلہ وہی ہو جائے گا کہ پہلے خمس نکالے اور اس کے بعد میراث کو تقسیم کریں. اپنی زندگی وغیرہ نکالتا رہا ہے تو اب آخری وقت میں جتنا اس پہ خمس باقی بچ گیا ہے وہ بڑی مقدار والا نہیں ہوگا، چھوٹی مقدار جتنا بھی ہو وہ نکال دے اور اس کے بعد میراث تقسیم کریں. لیکن اگر یہ اپنی زندگی میں کبھی خمس نکالتا ہی نہیں تھا تو یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ خمس ہے ہی نہیں، اصل میں مولویوں نے اپنی جیب بھرنے کے لیے یہ نکال راستہ نکالا ہے، ورنہ حقیقت میں خمس خمس کوئی چیز نہیں ہے، یہ کہہ کے اگر وہ خمس نہیں نکال رہا، اگر یہ کہہ کے خمس نہیں نکال رہا تو سمجھ لیجئے کہ اس شخص کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، باقی کسی اور سے تعلق ہو یا نہ ہو شیعہ سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ماننے کے بعد خود بخود اس کے کچھ لوازمات ماننے پڑتے ہیں. اگر آپ نے اسلام کو مان لیا کہ اسلام میرا دین ہے، اگر یہ مان لیا کہ میں اسلام کا پیروکار ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، لا محالہ آپ کو نماز کو ماننا پڑے گا. پھر آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میں اسلام کو تو مانتا ہوں مگر نماز کو نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا، لوازمات ہے اسلام کے. اسی طرح سے حج کو ماننا پڑے گا، روزے کو ماننا پڑے گا، یہ اسلام کے لوازمات ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں مگر حج کو نہیں مانتا، میں اسلام کو مانتا ہوں مگر نماز کو نہیں مانتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، ختم ہو گیا، اسلام سے کٹ گیا یہ، ختم. چاہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں پھر بھی یہ اسلام کو نہ ماننے والوں میں شامل ہوگا.
یہ پر اعتماد رکھتا تھا لیکن مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا معاشرے کی حوالے سے وہ خمس پوری عمر نہیں نکال سکا، تو پھر
ہاں جی ابھی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ خمس ہے ہی نہیں تو اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی ولایت کا ماننے والا ہوگا لا محالہ وہ خمس کا بھی ماننے والا ہوگا. کہ جہاں شہزادی نے ولایت سمجھایا لوگوں کو وہاں خود بخود خمس اس کے ساتھ آ گیا، اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی. اچھا اب اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں بھائی واجب تو ہے مگر میں نکالوں گا نہیں، میں نہیں دیتا، اور ساری زندگی اس نے خمس نہیں دیا، کبھی نہیں نکالا اس نے خمس، اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے. حج جب انسان کرنے جاتا ہے جیسے وہ احرام پہنتا ہے تو احرام کے پہنتے ہی کچھ محرمات اس پر آ جاتے ہیں، کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس میں ایک چیز ہے شکار کرنا، شکار کرے گا تو نہ صرف حرام کام کیا بلکہ اس کے کفارہ بھی آ جائے گا. ایک مرتبہ اگر شکار کرے گا چھوٹا کفارہ، دوسری مرتبہ اگر شکار کرے گا دوسرا حرام کیا بڑا کفارہ، تیسری مرتبہ اگر شکار کرے وہ. آج کل کے دور میں یہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ آج کل کے دور میں وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، انسان بس میں بیٹھا ہوتا ہے، بس سے سارا کام کاج ہو رہا ہوتا ہے، قافلے کی صورت میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں. مگر کسی زمانے میں مدینہ سے مکہ سفر کرنا یہ آٹھ آٹھ دس دس دن کا کام ہوتا تھا، دس دن میں مدینہ سے مکہ پہنچتے تھے، تو راستے میں سب کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی مارکیٹ نہیں ملتی تھی، کوئی دکان نہیں ملتی تھی، کچھ نہیں ملتا تھا، تو لوگ مجبور ہو جاتے تھے، شکار کرتے تھے. پھر تو پہلی مرتبہ شکار کیا چھوٹا کفارہ، دوسری مرتبہ شکار کیا بڑا کفارہ، تیسری مرتبہ اگر اس نے شکار کیا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس سے بڑا کفارہ ہونا چاہیے. مگر جیسا بھی میں نے کہا کہ اسلام میں قیاس نہیں ہے، فروعات دین میں قیاس نہیں. تیسری مرتبہ اگر اس نے شکار کیا تو کوئی کفارہ نہیں، کچھ بھی نہیں دینا. مگر قرآن کی آیت کیسی سخت آئی ہے اس آدمی کے بارے میں کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب خدا خود اس سے انتقام لے گا، انتقام لے گا. یہ حج کے بارے میں آپ نے بات سن لی، اگر کسی نے کبھی خمس نہیں نکالا تو اب آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ یہ کہ آپ خمس نکالے بھی تو نہیں چاہیے. اپنی زندگی میں اس نے کبھی خمس نہیں نکالا، اب اگر اس کے مرنے والے خمس نکالے بھی تو نہیں چاہیے. خمس نکالے بھی تو نہیں چاہیے کا مطلب کیا ہے کہ اب مرنے والے کے ورثہ پر نکالنا واجب نہیں ہے. اگر اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں دیا تو ورثہ پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ نکالے. اب یہ اس کا اور اہل بیت کا معاملہ ہو گیا، یا اس کا یا اللہ کا معاملہ ہو گیا، وہ اللہ خود نپٹے گا. چنانچہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا تو ورثہ تو بری ذمہ ہے، وہ کہیں گے ہم پر واجب نہیں ہے. چنانچہ وہ جتنی بھی اس کی کمائی ہے بالکل آرام سے شیر مادر کی طرح حلال سمجھ کے کھا لیں. جو جواب دینا ہوگا مرنے والا خود جواب دے گا، اب کوئی ورثہ کی ذمہ داری نہیں. تو یہاں پر بھی اگر مکان پر خمس تھا نہیں نکالا، اس نے زندگی میں کبھی نکالا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ورثہ پر واجب نہیں ہے کہ وہ خمس نکالیں. خمس نکالے بغیر ہی میراث کو تقسیم کر سکتے ہیں. تو خمس کے دو حصے بن گئے، وہ خمس نکالتا تھا یا نہیں نکالتا. نکالتا تھا تو بہرحال نکالنا چاہیے، آخر وقت میں بھی نکال دینا چاہیے. نہیں نکالتا تھا تو قطعاً نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی سارے اثاثے بیچ کر ورثہ مال کو تقسیم کر لیں ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. صلوات علی محمد.